بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اچھے اور سات دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں چھٹے پارے کے شروع میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے خلاف لوگوں کے سامنے کوئی کچھ بولے تو اس کو اجازت نہیں ہے شریعت میں الا یہ کہ وہ مظلوم ہو. مظلوم کو اس کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے بارے میں لوگوں کے سامنے شکایت کرے. اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس کو حق ہے کہ اس پر ظلم ہوا, اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شکایت سننے والوں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دلا دے اور اس کا ظلم چکا دے. فرمایا کہ لوگ جو ہیں اللہ کو ماننے میں اور پیغمبروں کو ماننے میں بعض مرتبہ فرق کرتے ہیں کہ کچھ پیغمبروں کو ہم مان لیں گے کچھ پیغمبروں کو نہیں مانیں گے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ درمیانی راستہ ہے, سب کو ماننا یہ درمیانی راستہ نہیں ہے. فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں, جو کچھ پیغمبر کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں یہ پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا. ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام پیغمبروں کو مانا جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور تمام کتابوں کو مانا جائے. عمل کرنے کے لیے تو آخری پیغمبر ہوں گے, آخری کتاب ہوگی, لیکن ایکسپٹ کرنے کے لیے, ماننے کے لیے, ایمان لانے کے لیے سارے پیغمبر ہیں. فرق نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے. اسی لیے کوئی بھی آسمانی مذہب والا کسی ایک پیغمبر کو بھی انکار کر دے گا تو وہ مومن نہیں رہتا ہے. اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور اپنے کسی پیغمبر کو مانتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. نام ان کا کافر نہ رکھا جائے عام اصطلاح میں, چاہے ان کو اہل کتاب کا نام دیا جائے, مگر وہ کافروں کی قسم ہے. کیونکہ پیغمبروں کو, تمام پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے, پیغمبروں میں حضور کو ماننا تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. چھٹے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ ہیں, اور ان کے سلسلے کی باتیں چھٹے پارے سے لے کے سورہ نساء کے آخر میں, پھر اس کے بعد اس کے یعنی آخر کے سورہ میں ساتویں پارے کے پہلے پو میں بھی تقریباً عیسائیوں سے متعلق بہت ہی تفصیلات مذکور ہیں. یہاں وہ سنانے کا موقع نہیں ہے, البتہ کچھ باتیں میں اس میں سے آپ کی گزارش کروں گا. ایک بات تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا ہے. یہ بنیاد ہی غلط ہے, جہاں سے یہ بنیاد شروع ہوتی وہ ہی غلط ہے. وما قتلوہ یقیناً, یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا, بل رفعہ اللہ علیہ, بلکہ اللہ نے زندہ ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے, اور قیامت کے قریب جو ہے ان کو پھر دوبارہ اتارا جائے گا. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں, نہ ابن الہ ہیں, نہ الہ ہیں, نہ معبود ہیں, نہ معبود کے بیٹے ہیں. اللہ فرما رہے انتہو خیر لکم, دیکھو بچ جاؤ یہ بات بولنے سے, تمہارے لیے اس میں بہتری. اللہ کا بیٹا بولنے سے عیسیٰ کے بارے میں اپنے آپ کو روک لو اور اس سے باز آ جاؤ, اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. سبحانہ یکون لہ ولد, اللہ پاک ہے, اس کے لیے بھلا اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ پاک تو ایک ہی ہے, اس کے کوئی بیوی نہیں, اس کے کوئی بیٹا نہیں. اللہ کی ذات میں شرک ہو جاتا ہے اگر اللہ کو بیٹا یا بیوی یا ان کا کوئی ریلیٹیو ثابت کیا جائے تو. اور عام طور پر جو اللہ کو بیٹا بولنے والے یا اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو بتانے والے یا اللہ کو باپ بولنے والے توجیہ کرنے جاتے ہیں, تعویل کرنے جاتے ہیں کہ بھائی باپ سے پہلے زمانے میں باپ جو ہے وہ بڑے کو بولا جاتا تھا اور پیغمبر کو جو ہے نا وہ بیٹے کی جگہ پر بولا جاتا تھا. یہ تعبیرات جو ہیں وہ ہیرا پھیری کرنے کے لیے ہیں. قرآن میں صاف طور پر کہا کہ یہ منع ہے اس کو بولنا, کسی بھی معنی میں بولنا منع ہے. آپ اس کی تعویل کر کے بولنا چاہیں یا بغیر تعویل کر کے بولنا چاہیں, یہ بات پتان غلط ہے. اور یہ فرمایا کہ وہ بیٹے, ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیٹے ہیں یا ان کی خدا نخواستہ ان کی ماں جو ہے وہ بیوی ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر میں عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو سزا دینا چاہوں تو تم میں سے کون روک لے گا؟ ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جميعا، اور سارے زمین والوں کی میں پٹائی کر دوں تو کون بچا لے گا؟ اللہ کا فرما رہے ہیں وللہ ملک السماوات والارض، الاسمان اور زمینوں کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ پاک ہی کے لیے ہے. اس لیے یہ عقیدے بالکل غلط ہیں. اور ایک بات یہ فرمائی کہ اگر تورات والے تورات پر صحیح فیصلہ کریں اور انجیل والے انجیل کے مطابق صحیح فیصلہ کریں تو مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. تو صحیح انجیل کو فالو کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جو مسلمان نہیں ہو رہا وہ صحیح انجیل کو ہی فالو نہیں کر رہا، اور صحیح تورات کو فالو کرنے والا وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جو تورات کو مانتا لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا اس نے تورات ہی کو نہیں مانا، وہ تورات کو فالو ہی نہیں کرتا ہے. کیونکہ اس نے صاف طور پر یہ بات تورات میں بھی صفائی کے ساتھ موجود ہے اور انجیل میں بھی صفائی کے ساتھ موجود ہے کہ جب قرآن پاک آ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان کو فالو کرنا ہے. اس میں جب لکھا ہوا ہے تو تمہاری اپنی کتاب کے مطابق تم فیصلہ کرو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ. مسلمانوں کو اس معاملے میں بہت تنبیہ کی گئی ہے کہ تم کو اپنا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور تم اپنے طور طریق میں مضبوط رہو بالکل. اگر تم نے ان لوگوں کے طریقوں کو یہ کسی بھی مصلحت کی وجہ سے اختیار کیا تو پھر ہم تم کو انہی میں کاؤنٹ کریں گے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ میں اپنا تعلق رکھیں گے قلبی اور ان کو صحیح سمجھیں گے تو پھر ہم ان کو تمہارا شمار بھی انہی میں سے کریں گے، جو ان کا انجام ہوگا وہ تمہارا انجام ہوگا. اب یہ تم دیکھ لو بات کو. تو اس لیے اس معاملے میں بہت سختی سے روک دیا گیا ہے. اور یہ فرمایا کہ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے وہ کافر ہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وہ کافر ہیں جو اللہ کو تین میں کا تیسرا قرار دیتے ہیں، وہ کافر ہیں. اس لیے یہ جو عام طور پر میں اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بہت مرتبہ کہ اہل کتاب کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کافر نہیں بول سکتے، ان کو غیر مسلم نہیں بول سکتے، وہ غیر مسلموں میں سے نہیں ہے. غیر مسلموں کی ایک قائم ہے، وہ غیر مسلم میں ہے، پکے غیر مسلم ہیں، اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. کہ ان کو اہل کتاب ایک مسئلہ سے بولتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب اتری تھی، اپنے آپ کو وہ کتاب کی طرف منسوخ کرتے ہیں، مگر وہ کتاب کے فالوور ہی نہیں رہے تو وہ غیر مسلم ہیں. مگر احکام میں عام دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ میں کچھ فرق ہے ان کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے اکول رکھا ہوا ہے ان کو، نہیں، کچھ تھوڑا سا فرق رکھا ہوا تھا. اس لیے کہ بعضی چیزیں ان کے باوجود ان کے غیر مسلم ہونے کے مسلمان ان کے موافق تھیں، جس میں سے ایک چیز ان کا ذبیحہ تھا کہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو ہی ضروری سمجھتے تھے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم ذبح کرو تو بھی صحیح ہے، اہل کتاب ذبح کریں کو بھی صحیح ہے. ذبح کرنے والا مسلمان ہو تب بھی چلے گا اور ذبح کرنے والا اہل کتاب ہو تب بھی چلے گا، جبکہ ذبح کی اور دوسری شرطیں اس میں آ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا. ایک شرط ہے، یہ چار شرطوں میں سے ایک شرط کاٹنے والے سے متعلق ہے، وہ مسلمان ہو یا کتابی ہو. ایک شرط کاٹنے کی جگہ سے متعلق ہے کہ وہ گلے پہ ہونا چاہیے. ایک شرط کاٹنے کے طریقے سے متعلق ہے کہ وہ بسم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک شرط جانور سے متعلق ہے کہ وہ جانور ہونا چاہیے جس کو کھایا جاتا ہو. یہ چار شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر مس ہوئی تو وہ جانور حرام ہوتا ہے. تو اہل کتاب اگر کاٹے تو چلے گا، بشرطے کہ بقیہ تین شرطیں بھی پوری کریں. چونکہ عام طور پر بقیہ تین شرطوں میں سے جو دوسری شرط ہے طریقہ کار کی، یعنی بسم اللہ کے ساتھ ذبح کرنے کی، وہ نہیں پائی جاتی. ان کے پاس بسم اللہ کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا، وہ تعقیدہ ہی باقی نہیں رہا، اس لیے اس زمانے میں ان کے ذبیحے کو حرام قرار دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں میں ایک قاعدہ یاد رکھ لو کہ جو مردار ہوگا وہ حرام ہوگا. مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار اس حلال جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو اسلامی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو. میتا اس جانور کو کہتے ہیں، اس حلال جانور کو، اس مرغی کو، اس بکری کو، اس لیم کو، اس گائے کو، اس اونٹ کو، کہ جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو اور اس کی جان نکل گئی، اب وہ میتا میں آ گیا. یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، جیسے خون حرام ہے. بلکہ حرام ہونے کے بیان میں اس کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس لیے خنزیر کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی، خون کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی. اس میں غلط فہمی ہوتی تھی کہ بھائی جانور حلال ہے، جو جانور حلال ہے اس کو حرام کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. پھر جانور حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال ہے اگر اس کو حلال طریقے پر استعمال کیا جائے تب, اور اگر طریقہ حلال اختیار نہ کیا جائے تو وہ حلال نہیں. یہی وجہ ہے کہ حلال جانور ذبح ہونے سے پہلے اس کا آپ کوئی پیس کاٹ کے نہیں کھا سکتے. بکری ہے ابھی ذبح نہیں کی آپ نے, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, آپ نے اس کی ٹانگ کاٹ لی اور اس کے بعد پکا کے کھا رہے ہیں کہ بعد میں اس کی ذبح کرتے رہیں گے, صحیح ہو جائے گا. حلال جانور کا مطلب ہے کہ یہ حلال ہونے کی قابلیت اس میں ہے, استعداد اس میں ہے کہ اگر اس کے شرائط پورے کیے جائیں گے تو وہ حلال ہوگا. حرام جانور اس کو کہتے ہیں کہ آپ شرائط پورے کریں گے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال جانور حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا, نہیں, حرام حلال جانور بھی بعض جب تک اس کے شرائط پورے نہ ہوں تو پھر وہ حرام میں ہو جائے گا. اس کو میتا کہتے ہیں اسلام میں, میتا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حلال ہو حرام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ ضابطے ہیں, ان ضابطوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی اچھے عمل کو کرنا یا اچھے عمل کا سبب بننا دونوں باتیں ایک ہی ہیں. ضابطہ یہ ہے کہ اچھا کام کرے تو اس پر ثواب ملے گا, اور اچھے کام کا کوئی مین بن جائے, کوئی ذریعہ بن جائے, کوئی سبب بن جائے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اس سبب بننے والے. برا عمل کرنا گناہ ہے اور برے عمل کا سبب بن جانا وہ بھی گناہ ہے, اور جتنے برے عملوں کا سبب بنے گا اتنے گناہ ہوں گے. یہ بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ سبب بنا ہے لہذا ایک گناہ ہے, نہیں. اگر اس نے ایسا سبب اختیار کیا جس سے ہزاروں برائیاں وجود میں آئی تو ہزاروں گناہ اس کے حصے میں آتے چلے جائیں گے. اس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ایک پورے واقعے کے ذریعے سے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر جن کو قابل اور حابیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس قصے کو بیان فرمایا, اور اس میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ چونکہ انسانوں کو مرڈر کرنے کا اور قتل کرنے کا کوئی رواج پہلے نہیں تھا, سب سے پہلے اس نے رواج ڈالا. تو اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے اس میں اس قابیل کا برابر حصہ رہے گا, کیونکہ اس نے ہی رابطہ ڈالا ہے. اگرچہ کہ جس نے مرڈر کیا ہے وہ قابیل کی اس کے عمل کو اور اس کے طریقے کو نہیں جانتا وہ, لیکن ایک چیز ہوتے ہوتے علم میں آ گئی لوگوں کے, ورنہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان کو بھی قتل کیا جاتا ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا, ایک کو قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے حکم میں آ جائے گا. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا, اور ایک کی جان کو بچانا گویا سب کی جان کو بچانا ہے. انسان کی جان کی اتنی عزت دی گئی, اس کو اتنی حفاظت دی گئی کہ کسی کو بچاؤ گے تم تو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. اسی لیے جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ہر دودھ پلانے پر ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑا عمل ہے دودھ پلانا بچوں کو, چونکہ بچے کو پالنا ٹیک کیئر کرنا ایسی چیز ہے کہ ہر وہ عمل جس میں بچے کی جان بچنے کا وہ ذریعہ بن رہی ہے اس پر اس کو ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے پالنا ماں اور باپ کے ذمے, وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے ہمیں پالنے کی ذمہ داری ہے. اس پر تمہیں کیا ملے گا, تمہیں ثواب ملے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب مل جائے گا. ماں کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے بچے کو پالنے پر کہ اب اس کو جنت کمانے کے واسطے مردوں کی طرح بہت زیادہ پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے, ان کے کام بہت ایزی ہیں, تھوڑے سے کام ان کو لگائے گئے ہیں کہ اگر وہ دین کی پابندی میں اس میں کر لیں گے تو وہ خود ہی اتنے کام ان کو ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی غیر اختیاری طور پر کہ اس کی وجہ سے ان کی جنت بنی بنائی ہوتی ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی کا جو راستہ ہے تلاش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے, چاہتے یہ ہیں کہ تم اللہ کی نزدیکی پیدا کرو اپنے اندر. اللہ تو تمہارے نزدیک ہے, وہ کسی سے دور نہیں ہوتا, لیکن ہم اللہ سے نزدیک ہونے کا مسئلہ باقی ہے صرف. اور ہمارا اللہ سے نزدیک ہونا یہ فزیکلی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسمانوں کے اوپر ہیں, وہاں تک جانے کے واسطے آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بازو بازو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں, وہ اس کو بات نہیں کرتا, وہ اس سے بات نہیں کرتا, دیکھنے میں فزیکلی نزدیک ہے لیکن حقیقت نزدیک نہیں ہے, وہ اس سے لڑا ہوا ہے, وہ اس سے لڑا ہوا ہے, وہ اس سے ناراض ہے, وہ اس سے ناراض ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ اب ہماری اولاد, ہمارے بچے, رشتے دار جو ہے نا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہم سے ان سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے بھی زیادہ وہ قریب ہیں. تو نزدیکی اور دوری جو ہے وہ چاہت کے اعتبار سے اور خوشی کے اعتبار سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذمہ ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں, اسباب ہیں, ان کو تلاش کرو, اور اس کے لیے کیا طریقہ کرنا ہے, اللہ کے راستے میں محنت کرو. یہ ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا, کہ تم اس کے راستے میں محنت کرو جان سے, مال سے, وقت سے, اپنی صلاحیتوں سے, تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤ گے. جو لوگ اس دنیا میں اپنے کو ضائع کر کے جائیں گے, یعنی جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ پورا نہیں کریں گے, کھانا پینا کمانا عیاشی کرنا, غفلت میں زندگی گزارنا, لاوبالی پن میں اپنا ٹائم پاس کر دینا, ان کی موت کا وقت آ گیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبو بھی من عذاب یوم القیامہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم. وہ کل قیامت میں یہ چاہیں گے کہ پوری زمین اور مزید پوری زمین کے اتنی کوئی چیز اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے دیں, ہم لینے والے نہیں. ہماری جو جان اور لائف ہے میرے دوستو, یہ بہت رسک پر ہے, ایک دم نازک جگہ پر رکھی ہوئی ہے, اور ایک ہی مرتبہ دی گئی ہے انسان کو یہ زندگی دنیا میں. بار بار دوبارہ پھر واپس نہیں کیا جائے, کبھی بھی واپس نہیں کیا جائے. اور ٹائم کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ جو نکل گیا تو پھر وہ واپس نہیں آتا. جو سورج کل جا چکا ہے وہ کب قیامت تک واپس نہیں آئے گا. جو صبح کل ہو چکی ہے, آج صبح جو ہو چکی ہے, وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے. جو ہمارا وقت نکل گیا وہ نکل گیا, جو کتنا وقت ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. فرمایا کہ تم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں رکھا گیا ہے, اگر تم اس کو مس کر دو گے اور ضائع کر کے ہمارے پاس آؤ گے, پھر وہاں آنے کے بعد یہ چاہو گے کہ تم کو پوری دولت ملے, پوری زمین کی دولت مل جائے, اور اس کے بدلے اور اس کو فدیے میں دے کے تم اپنی جان بچا لو, ما تقبل منہم قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم, اور دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها, چاہیں گے کہ وہاں سے آگ سے لوگ نکلے لیکن نکلنے کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہوگی. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے باقی رہنے والا عذاب ہوگا, قائم رہنے والا عذاب ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو اپنی زندگی کی فکر کرنا چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کی معرفت مجھے مل جائے, اور موت سے پہلے پہلے میں اللہ کا پکا بندہ ہو جاؤں, صحیح بندہ بن جاؤں, اور موت سے پہلے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہو جاؤں, ان کی سچی پیروی کرنے والا ہو جاؤں, اپنے نفس کے اوپر چلنے والا نہ ہوں, شیطان کے موافق چلنے والا نہ ہوں. اس کی فکر ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے کر لینا ہے میرے دوست. اگر کسی سے چوری سرزد ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ چور کا معاملہ یہ ہے کہ چور ہو یا چورنی, دونوں میں سے کوئی ہو, مرد اور دونوں کو الگ سے بیان کیا اللہ نے, فرمایا ان کا ہاتھ کاٹ دے اگر ان سے چوری کا واقعہ سرزد ہوا. مگر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عام اس میں نہیں ہوتا, جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے, مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے وہیں ہوتا ہے. چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کا جو نظام ہے نا, وہ انتظامی لائن کی چیز ہے. اصل میں یہ لوگ اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ اس کی غلطی آیا ہاتھ کی قیمت کی اتنی ہے کیا, ایک ہاتھ کی جو قیمت بنتی ہے آیا اس کی اتنی غلطی ہے کیا. اس سے پھر دیکھ کے بولتے ہیں کہ اسلام کا سزا کا جو نظام ہے وہ عادلانہ نہیں ہے. اسلام میں سزائیں جو ہے نا وہ صرف پانچ ہی مقرر ہیں, گناہ تو ہزاروں ہیں لیکن سزا پانچ ہی ہے جو قانونی طور پر مقرر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عمل کی اتنی سزا ویسی بات نہیں ہے. اس دنیا میں امن کا قائم رہنا یہ ضروری ہے. جو نظام امن کو متاثر کرے گا اس کو نہیں معاف کرے. چور صرف چوری کر کے کسی کا مال نہیں لے رہا, ایک کام تو وہ کر ہی رہا ہے. چور چوری کرنے کے بعد میں وہ لوگوں کے سکون کو درہم برہم کر دے رہا ہے. ان کے پاس پیس باقی نہیں رہتا, امن باقی نہیں رہتا, سکون باقی نہیں رہتا, ہمیشہ لخلخا, ہمیشہ دھڑکا, باوجود اہتمام اور انتظام کرنے کے پھر بھی ڈاؤٹ میں رہتا ہے آدمی. کفلوں کے کفل لگاتے ہیں, تالوں کے تالے لگاتے ہیں, دروازوں کو مضبوط سے مضبوط کیا جاتا ہے. مگر یہ تو دنیا ہے, آپ مضبوط دروازہ لائیے تو وہ اس کو کھولنے کا بھی راستہ نکال لیتا ہے, اس سے مضبوط لائیے تو اس کو کھولنے کا راستہ بھی نکال لیتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی سزا کے ذریعے سے دنیا میں چوری کا نظام ختم نہیں ہو سکتا, یہ بات پکی ہے 100%. کبھی بھی نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ لوگ اس نظام کو نافذ نہ کریں اور پھر اس کے بعد میں ان کے پاس چوری ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں آپ اس کو نافذ کر کے دیکھیے, کیسے لوگ پھیلا کے سوتے ہیں, دکانیں ان کی کھلی رہ جائیں, تالا ہوا اپنے گھروں کو نہ ڈالیں, سامان ان کا کھلا ہوا رہے, ان کے ہاتھوں کا پرس ادھر ادھر کہیں چھوٹ جائے دکانوں میں, یا ادھر کوئی نہیں ہوگا جو اس کو ہاتھ لگانے والا ہو. ایک ایسا نظام ہو, یہ اصل انتظام ڈسپلن کی چیز ہے. سزائیں جو ہیں اسلامی, اس کا تعلق زیادہ تر ڈسپلن سے ہے, کہ یہ انتظامی لائن کی چیز ہے. زنا کے اوپر جو سخت سزا ہے اس کی بھی بنیاد وہی ہے, جو شراب پینے پر جو سزا ہے اس کی بھی بنیاد وہی ہے, قتل کرنے پر جو سزا ہے اس کی بھی بنیاد وہی ہے, اور چوری کرنے پر بقیہ ہزاروں گناہ ہے نا, ان کی سزا تو آخرت میں ہے اصل. اور بقیہ یہ ہے کہ ویسے گناہ کرتے ہوئے اگر پکڑا جائے تو حاکم وقت مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا قاضی, وہ اپنے انتظام کے اعتبار سے جو سزا چاہے تجویز کرے. اللہ کی طرف سے مقرر 5 کاموں کی سزا ہے, اس میں سے ایک چوری بھی ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں معاف کرنے کو ترجیح ہے, کہ بہتر ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو, لیکن بدلہ لینے کی اجازت ہے, اور بدلہ لینے کے اندر برابری ہے. برابری کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کسی نے آنکھ پھوڑی ہے اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دو, کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑ دو, کسی نے ناک توڑی ہے تو اس کے بدلے میں ناک کاٹی ہے تو اس کے بدلے میں ناک کاٹ دو, کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا, اگر جس کا کان کاٹا گیا ہے اگر وہ اڑ جائے کہ نہیں مجھے بدلہ ہی چاہیے تو قاضی جو ہے اس کا کان بھی کاٹ دے گا. ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ کان کٹے گا معاشرے کے اندر تو لوگ جو ہے نا کان کاٹنا چھوڑ دیں گے, دوسروں کے ناک کاٹنا چھوڑ دیں گے. تو نظام قصاص جو ہے اس میں زندگی ہے, یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. مگر یہ ہے کہ فمن تصدقہ بھی ہے کہ ہوا کفارہ, کوئی آدمی صدقہ کرنا چاہے اور کوئی معاف کر دینا چاہے تو معافی بہت بڑی بات ہے. دونوں نظام چلتے ہیں اسلام میں ساتھ ساتھ, ایک اخلاق والا اور ایک حدود والا. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا مرتبہ چاہ رہے ہیں تو بھائی یہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ انصاف ہی چاہ رہے ہیں, انصاف میں یہ ہے کہ یہ انصاف دلا دیا جائے اس کو. وہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر ہیں رکھی ہوئی. قسم کے کفارے کا بیان بھی کیا گیا ہے اس میں. اگر کسی آدمی نے قسم کھائی تو قسم 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی ہے لغو, بات بات میں لوگوں کو اللہ کی قسم بولنے کی عادت ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ زیادہ قسمیں کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. واحفظوا ایمانکم, قسم جو ہے اللہ کے نام کو بیچ میں لانا ہے, ان کی عزت کو, اس وجہ سے جب اس کو بیچ میں لایا جائے تو اس کا احترام رکھنا ضروری ہے. تو لغو کھانے کی, اس کو لغو کہتے ہیں, بیکار قسم ہے یہ قسم کھانے کا کوئی نتیجہ نہیں. اور ایک یمین غموس ہوتی ہے, جھوٹی قسم کھانا پچھلی بات پر, اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اس کا کفارہ توبہ کرنا ہے, کیونکہ وہ اتنی بری بات ہے کہ گناہ میں ڈوب گیا آدمی. غموس کہتے ہیں ڈوب جانے کو. تو جھوٹی قسم کسی بات پر کھا لینا, پچھلی بات پر قسم کھا لینا جھوٹی, کہ ایک کام کیا تھا کہہ رہے نہیں کیا, یا نہیں کیا کہہ رہے کر دیا, تو یہ یمین غموس ہے. اصل قسم جس سے کفارہ متعلق ہے, جس کی حفاظت کا حکم ہے, وہ منعقدہ ہے. مطلب فیوچر میں آپ کسی کام کے بارے میں قسم کھا لیں, یوں کہہ دیں مثال کے طور پر کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں آدمی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا, میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا, میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, میں قسم کھا فلاں کام کروں گا, فلاں کام نہیں کروں گا. فیوچر کے بارے میں آدمی نے قسم کھائی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کام جس پر قسم کھا لی گئی ہے ناجائز ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو کر لے آدمی. جیسے مثلا کسی مسلمان بھائی سے بات نہیں کرنے کی قسم کھائی, تو اسلام میں اس کے اوپر قائم رہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات کو جان بوجھ کر بند رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. یوں آپ سال بھر کسی سے بات کرنے کا موقع نہ ہو کوئی عرض نہیں ہے, لیکن ارادی طور پر آمنا سامنا ہونے کے باوجود بات کو بند رکھنا 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہوتی, تو توڑنے کا حکم ہے. اور قسم کھا چکا ہے آدمی اللہ کی, تو ویسی صورت میں اس اللہ کے نام کی بے حرمتی ہونے, توڑنے میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ صبح اور شام, کل 20 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا, یا 20 کو کپڑے پہنانے ہوں گے. اور اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں کھلانے اور پہنانے کے, تو پھر اس کو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے, 3 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے, ذالک کفارۃ ایمان. اور اگر قسم ایسی ہے کہ جو شریعت میں جائز ہے, ایسی ناجائز بات پہ نہیں قسم کھائی بلکہ جائز بات پہ کھائی, تو اللہ نے فرمایا کہ وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم پر باقی رہو اور اس کو پوری کرو، اس واسطے کہ تم نے اللہ کے نام کو بیچ میں رکھا ہے، تو تمہارے ذمہ فرض ہے کہ اس کی عزت کرو. قسم کیا ہے؟ اللہ کے نام کو بیچ میں لانا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو پھر آپ کو اس کی عزت کا لحاظ رکھنا پڑے گا. قسم بھی رکھا لی آپ نے اور پورا نہیں کیا کسی نے، تو پھر اللہ کے نام کو کی عزت کو باقی اس نے نہیں رکھا، یہ گناہ ہو جاتا ہے. گناہ کی تلافی کو کفارہ کہتے ہیں. تو کفارے کے طور پر یہ حکم اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. بس آج اتنا ہی، اسی پہ ختم کرتے ہیں، دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو احکام ہم سن رہے ہیں ان کی فہم نصیب فرمائے، اور جتنے قرآن پاک کے علوم ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنانے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وهكمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وطلقا مستقيما. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستعداك فهديته واستنصرك فنصرته. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ورثتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. والی باتیں پیش آئیں گی اور تم کو تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، باتیں بھی اسی پل پہ سننی پڑیں گی، جملے بھی کچے جائیں گے، تم کو شرمایا بھی جائے گا، تمہاری تہذیب پہ بولا جائے گا، تمہارے طریقوں پہ بولا جائے گا، تمہارے کلچر پہ بولا جائے گا، تمہارے احکام پہ بولا جائے گا، تم کو ڈپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر تم ہونا مت. اس میں صحیح کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو جمے ہوں اپنے بات پر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ بندگی کا حق ہے، ہم حضور کی امتی ہیں اور امتی ہونے کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. میاں بیوی کے رشتے کے اوپر روشنی بہت تفصیل سے ڈالی گئی ہے. اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ تم اللہ سے ڈر کے ازدواجی رشتہ رکھو، یعنی شادی کے رشتے کے اندر جتنا خدا کا خوف ہوگا اتنا یہ رشتہ چلے گا، اور جتنا خدا کا خوف دونوں طرف نہیں ہوگا اتنا یہ ڈسٹرب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، دونوں کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک ہی انسان سے بنایا ہے، اس لیے دونوں برابر ہیں اس معاملے میں. عورت ہونے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی چھوٹی ہو گئی ہے. مرتبے میں اللہ کے یہاں دونوں برابر ہوتے ہیں. عورت نماز پڑھے گی تو وہی ثواب ہے، مرد نماز پڑھے گا تو وہی ثواب ہے. عورت تسبیح پڑھے گی تو وہی ثواب ہے، تلاوت کرے گی تو وہی ثواب ہے، اور مرد کرے گا بھی تو وہی ثواب ہے. سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب مرد کو الگ عورت کو الگ نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کا ثواب مرد کو الگ عورت کو الگ نہیں ہے. تقوی اور بزرگی کے اندر مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہے. جو تقوی اختیار کرے وہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا. اس اعتبار سے تم برابر ہو. بقیہ عورت کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے حقوق الگ بنائے گئے ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں. مرد کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے رائس اور ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کے رائس ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو سامان کے ساتھ عورت کو بھی سامان میں تقسیم کر دیتے تھے. اسلام نے آ کے عورتوں کو بچایا، ان کی عزت کو بچایا، ان کی حیثیت کو بتایا، ان کی حیثیت کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کی جو حیثیت مقرر کی، جو اس کے رائٹس بتایا وہی صحیح ہے. اس کے علاوہ جو رائٹس بولے جاتے ہیں وہ رائٹس نہیں ہے، دھوکہ ہے. اس کو ذہن میں رکھنا آپ بات. رائٹس تو وہی ہیں عورت کے، اور عزت وہی ہے عورت کی جہاں اسلام نے اس کو رکھا ہوا ہے. اس کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کیا، کم نہیں کیا ہے، مگر اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے اس کا دنیا میں ہونا تو کس ٹائپ کا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں لگانی ضروری ہیں، پردے کی چیز اس کے لیے لگانی ضروری ہے، کام کاج کے اندر نرمی اس کے اندر رکھنی ضروری ہے، محنت مزدوری سے بچانا اس کو ضروری ہے، دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچانا اس کو ضروری ہے، اس کے اور مرد کو اس کے خرچ کی ذمہ داری دینا ضروری ہے، اور مرد کو اس کو لے کے چلنا ضروری ہے. عورت مرد کو لے کے چلے تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا، مرد عورت کو لے کے چلے نظام صحیح رہے گا. اب رجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مطلب یہ کہ اس میں لوگ سب برابر ہوتے ہیں لیکن جو حاکم طبقہ ہوتا ہے وہ جو رعیت طبقہ ہوتا ہے وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے اس معنی میں کہ دونوں کے رائٹس ہوتے ہیں، ایک فالو کرانے والا ہوتا ہے ایک فالو کرنے والا ہوتا ہے. کوئی پولیس والا آپ کی گاڑی روک لے لائٹ مار کے، اب آپ بولیں کہ تو بھی آدمی میں بھی آدمی، تیرے بھی اکویل رائٹ میرے بھی اکویل رائٹ، لہٰذا میں کیوں روکوں اپنی گاڑی؟ روکنا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قوام ہے، وہ حاکم بنایا گیا ہے، اس کے بعد حکومت. آپ یہاں پر یہ بحث نہیں چھیڑ سکتے کہ میں تو دونوں انسان ہیں لہٰذا دونوں اکویل ہیں. دونوں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ، دونوں کے رائٹس ہونے کے ساتھ ساتھ، میں حاکم ہوں تو محکوم ہے، میں آفیسر ہوں تو نہیں ہے، مجھے یہ ذمہ داری ہے تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو یہاں ماننا ہی پڑتا ہے. جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، ماننی پڑتی ہے ان کے بنائے ہوئے قانون کو شریعت کے حدود کے اندر. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ گھر کے اندر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، عورت کو فالو کرنا ہے، عورت کے تابع بنایا گیا ہے، مرد کو مطبوع بنایا گیا ہے. بقیہ اللہ نے فرمایا کہ برابر دونوں بھی ہیں، وہ بھی آدم سے پیدا ہوئی، تم بھی آدم سے پیدا ہوئے، اور دونوں سے پھر اللہ نے انسان نسل انسانی کو چلایا ہے. تو ان تعلقات میں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اس کے بعد مالیات کے نظام پر اللہ نے بہت روشنی تفصیل سے ڈالی ہے. اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ مال جو ہے یہ تمہاری زندگی کا پلر ہے، اسی سے زندگی کھڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت کرو. اس میں یہاں تک نزاکت فرمائی گئی کہ بچوں کو مال حوالے مت کرو اور بیوقوفوں کو مال حوالے مت کرو. بیوقوفوں کو حوالے نہیں کرنے کا مسئلہ اس موقع پر بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے، اس کا باپ بہت پیسے والا تھا، کوئی آدمی اس کے باپ کے پیسے اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے، بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو پیسے دے دینا چاہیے، اس کی فیکٹری ہے وہ دے دے، اس کی دکان ہے وہ دے دے، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس کے حوالے کر دے. تو اگر وہ بیوقوف ہے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اب اگر سے وہ بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس کے حوالے مت کرو یہ مال، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بیوقوف اولاد کو دے دی جائے اور وہ گلشرے اڑا کے ختم کر دے. جب تک ان کے اندر دانش نہ آ جائے، سوجھ بوجھ نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے، اس وقت تک ان کو مت دو. تو اسلام جو ہے مال کی جو حیثیت ہے، اہمیت ہے، اس کو پوری طرح قبول بھی کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے. اللہ ہی نے تو بنایا ہے، اللہ کو کیا نہیں معلوم ہے. تو اس لیے جو اللہ نے جیسے اللہ نے سمجھایا ہے اس کو ویسے لینا ہے. اصل میں مال کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر حلال مال کی. اور پھر اس مال کی تقسیم زندگی میں اور موت میں اس کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی وراثت کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں چوتھے پارے میں خاص طور پر. اس میں ایک فن ہے، ایک برا اور بہت علوم ہے اس کے اندر، مسائل بہت ہیں. ایک کام کی بات میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر دیتا ہوں، وہ ذہن میں رکھنے کی ہمیشہ، کوئی بھی مرے اگر اس کا باپ زندہ ہے وہ ضرور اس میں حق پائے گا، ماں زندہ ہے اس کو ضرور حق ملے گا، مرد مرا ہے تو اس کی بیوی زندہ ہے تو بیوی کو ضرور ملے گا کچھ نہ کچھ، بیوی مر گئی ہے شوہر اس کا زندہ ہے تو شوہر کو ضرور ملے گا، اولاد اگر ہے تو اولاد کو ضرور ملے گا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کبھی بھی محرومی نہیں ہوتی، اولاد کو، بیوی کو، شوہر کو، ماں کو، باپ کو، بھائی بہن چچا پپا یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ دوسرے نمبر پر، یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر ان کی باری آتی ہے. اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس کا جو حق مقرر ہے اس کو اس کا حق اگر نہیں ملا تو وہ مال دوسرے کے پاس حرام ہونے کی حیثیت سے رہے گا. اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پائی پائی کا حساب کر کے متعلقین کو پہنچا دو. ہمارے انڈیا پاکستان میں لڑکیوں کی اگر شادی ہو جائے تو مرنے کے بعد باپ کے پھر لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے کہ بھائی تمہاری شادی کر دی بس ہے، ویسی بات نہیں ہے. شادی کرنے کی ذمہ داری باپ کی الگ تھی، ماں باپ کی، لیکن وراثت کے اندر وہ پھر بھی حقدار ہوں گی، اگرچہ وہ اپنے گھر باپ کی ہو چکی ہیں لیکن ان کا حساب کر کے ان تک پہنچا دو. ایسے ہی کئی بھائی ہیں، بڑے بھائی نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، گھر وہی چلا رہا ہے، اب چھوٹے بھائیوں کو مانگنے کا حق نہیں. ایسا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، پورے مال کا حساب کرو اور جس کا اس کو دے دو برابر. چھوٹے بھائی کا بھی حق ہوتا ہے، بڑے بھائی کا بھی حق ہوتا ہے، چاہے اس کی شادی میں لگایا گیا ہو، اس کی نوکری میں لگایا گیا ہو. مرنے کے بعد کی ترتیب بالکل الگ ہو جاتی ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے. اس ملک کے اندر شوہر مر گیا تو بیوی کو پورا پیسہ حکومت دے دیتی ہے، بیوی مر گئی تو شوہر کو پورا دے دیتی ہے. حکومت کے دے دینے سے اس کا نہیں ہو جائے گا، حکومت کے دے دینے سے تو لے لے وہ، لیکن اس کو اتنا خدا کا خوف ہونا ضروری ہے کہ وہ علماء سے معلوم کر کے کہ اس پیسے میں کس کا کتنا حق بنتا ہے پہنچا دے, اور یہی اس کے ایمان کا امتحان ہے. ایسی عورت کا امتحان ایمان کا صحیح دبی ہوگا کہ حکومت نے تو پورے پیسے شوہر کے اس کو دیے, لیکن اس نے معلوم کر کے جتنے اس کو جتنے ملتے تھے وہ رکھ لیے, بقیہ اس نے دوسروں کو دے دیا. مالیات کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کا ایک ڈالر بھی اگر ہمارے ذمے رہ گیا, کل قیامت میں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دینی پڑیں گی, پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا فائدہ ہے 5 ڈالر کے بچا لینے سے, کھا جانے سے؟ بعض مرتبہ ڈائیورسی میں طلاق وغیرہ کے اندر آدھا مال شوہر کا لے لیتے ہیں, یا شوہر یا بیوی کا لے لیتے ہیں. اگر بیوی کمانے والی ہے, شوہر نہیں ہے, تو بیوی سے بھی لے کے دے دیتے ہیں, اور اگر شوہر کمانے والا ہے, بیوی نے اعلیٰ طلاق ملی ہے, تو شوہر کو بیوی کو دلا دیا جاتا ہے. اس کو دلا دینے سے اس کا نہیں ہو جائے گا اسلامکلی. اس کو جتنا ملنا چاہیے وہ معلوم کر لے کہ طلاق کی صورت میں اس کی کتنی حقدار ہوں, اس میں سے بقیہ پورا واپس کر دے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. ایسے مرد جو ہے اس کو اگر مل جائے تو لینا جائز نہیں ہو جائے گا اس کو شرعی اعتبار سے, بلکہ وہ وہی لے جو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, بقیہ کو اس کے وارثین میں تقسیم کر دیں. اس سلسلے میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ لائروں وغیرہ سے مل کے, ماشاء اللہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ وکیل اور لائر ٹائپ کے لوگ بھی ہوں, وہ لوگ ایسی بل تیار کر دیں کہ وہ اپنے پیسوں کے بارے میں آدمی اس بل کو لکھ دے, وہ شرعی اعتبار سے وراثت کا نظام ہو جائے. اب یہاں پر تو یہ ہے نا کہ شوہر مر گیا تو بیوی کو دے دینا ہے. اگر آپ نے کوئی بل بنا دی ہے تو وہ بل کے اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں پیسے. تو یہ کر دیں کہ بھائی ہمارے وارثین میں فلاں 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 ہیں, ہم ریلیجیس بیس پر یہ بل تیار کر رہے ہیں, اور اس میں جب میرا انتقال ہو جائے تو پیسے تو آپ حوالے کریں گے میری بیوی کو, لیکن اس کو اگر اس طرح سے بانٹ دیا جائے کہ میرے فلاں 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 کو اتنا دے دیا جائے, حکومت اس کو قبول کر لیتی ہے. ہم اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, تو اگر اس طرح کی سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ایسے بل بنا لیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بے ترتیبی اور جو ہے بے عنوانی مالیات کے بارے میں نہیں ہوگی. کن عورتوں سے نکاح حلال ہے, کن عورتوں سے نکاح حرام ہے, اس کی بھی تفصیلات بیان فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن پاک کے علوم ہیں ان پر صحیح طریقے پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے کریم ہماری خطاؤں سے برگزر فرمائیے, اے اللہ ہمارے روزوں میں جو کمی ہو اس کو بھی معاف کر دیجیے, ہماری تراویح میں جو کمی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجیے, ہماری جات میں نوکریوں میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیے, گھر بار میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیے, حقوق کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو بس معافی مانگنے والے ہیں, اپنے کرم سے آپ معافی فرما دیجیے, آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کا نام غفار ہے, آپ غفور الرحیم ہیں, اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے, ہم تمام کے گناہوں کو دھو دیجیے. اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر ہمارے گناہ نہیں بھولیں گے تو پھر کب بھولیں گے؟ پروردگار آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ قرآن و حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے, دین پر چلنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, دین کی محنت کا شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی مبارک دین کے لیے جان و مال کو آپ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے, اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی پسندیدہ چیز کو آپ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے غصوں کو کم فرما دیجیے, غصے کو ضبط کرنے کی صفت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس کی ہمت اور حوصلہ ہمیں پیدا فرما دیجیے, معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, احسان کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے جہنم سے ہمیں بچا لیجیے, اور جنت ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم. الحمد للہ.